إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بشرى الدرس القواعد الأربعة، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله کی تصنیف ہم نے شروع کی تھی، اور صرف مقدمے پر ہی بات ہو سکی، اور آج کے درس میں پہلے قاعدہ جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں تھوڑے سے وقت میں اس قاعدے کی اہم سے اہم باتیں بیان کر سکیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، القاعدہ الاولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. پہلا قاعدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، أن تعلم کہ بے شک یہ جان لو، أن الكفار کہ بے شک کافر، الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کہ بے شک وہ کافر جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاتلہ کیا اور جہاد کیا اور جنگ کی، مقرون وہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا، بأن اللہ تعالی کہ بے شک اللہ تعالی، هو الخالق المدبر کہ اللہ تعالی ہی پیدا کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. وَأَنَّ ذَٰلِكَ اور یہ ایمان ان کا، لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اور ان کا یہ ایمان انہیں دار اسلام میں داخل نہیں کیا. والدلیل قوله تعالی اور اس بات کی یہ دلیل ہے، ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. سوره يونس ايات نمبر 31. یہ پہلا قاعدہ ہے، یہاں تک بس. اس آیت کا ترجمہ، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے، من يرزقكم، کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق عطا فرماتی ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، یہ وہی ذات ہے جو مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا، ومن یخرج الحی من المیت اور وہ جو نکالے زندہ سے مردہ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ سے زندہ، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور جو تدبیر کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ وہ یہی کہیں گے کہ یہ کون سی ذات ہے، کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی، فَقُلْ بس ان کو کہہ دیجئے، اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم اپنے رب سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. ایک ہی آیت ہے اور عظیم آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 کی، اور اس آیت کریمہ سے شیخ صاحب نے ایک قاعدہ بیان کیا، شرک کا سب سے پہلا قاعدہ، یہ قاعدہ ہے کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ یا دیگر کافر جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ یہ یقین رکھتے تھے، ان کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، یعنی صرف یہ ایمان ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وجود کی تو دور کی بات ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ ان کے پیدا کرنے والا یہ بت نہیں ہے جس کو وہ پوجتے ہیں، پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیا یہ ایمان کافی نہیں تھا کہ وہ دار اسلام میں داخل ہوتے؟ نہیں، کافی نہیں تھا۔ کیوں کافی نہیں تھا؟ کیونکہ اگر یہ ایمان کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے خلاف جنگ نہ کرتے۔ تو ان کے خلاف جنگ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایمان تمہارا نامکمل ایمان ہے، غلط نہیں ہے، یاد رہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں غلط ہے، غلط نہیں ہے، یہی تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے کہ نہیں؟ رب ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کو رب تو جانا ہے، لیکن واحد معبود نہیں جانا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں کیا فوائد ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ اچھی طرح سن لیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کبھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تفسیر اور یہ معنی تو ابو جہل، ابو لہب بھی کرتا تھا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ تو جس نے آج لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یا تفسیر یا مفہوم یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، تو اس نے بھی ان کے ساتھ مل کے وہی تفسیر بیان کی جو ابو جہل، ابو لہب بیان کرتا تھا، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط ثابت کیا۔ دوسرا فائدہ، عربی زبان میں جو ذات پیدا کرتی ہے، رزق دیتی ہے، تدبیر کرتی ہے، اسے رب کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ عربی زبان میں جو ذات پیدا کرنے والی ہے، رزق دینے والی ہے، تدبیر کرنے والی ہے، یعنی نفع نقصان کی مالک ہے، زندگی موت کی مالک ہے، اس ذات کو کہتے ہیں رب۔ اور ان چیزوں کو، ان صفات کو، پیدا کرنا، رزق عطا کرنا، تدبیر کرنا، زندگی موت دینا، اگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ صفات صرف کی جائیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں، اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے توحید الربوبیت۔ اور یاد رکھیں، توحید الربوبیت پر ایمان، اکیلا ایمان توحید الربوبیت پر دار اسلام میں داخل نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تیسرا فائدہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسے کہتے ہیں توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی قسم کی عبادت کیوں نہ ہو۔ اور عبادت کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے دروس میں، تو آج کے درس میں تاکہ میں آسانی بھی ہو آپ ساتھیوں کے لیے، صرف اسی پہ میں بات کرتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا، اسے کہتے ہیں توحید العبادہ۔ توحید یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اور عبادت جو بھی مشروع عبادت ہے۔ عبادات ہم کون سی جانتے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا اور ثابت کرنا، اسے کہتے ہیں توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ۔ اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور اپنی کتابیں نازل فرمائی. کیوں؟ کیونکہ توحید ربوبیت تو لوگ اپنی فطرت سے جانتے ہیں، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اس کے باپ نے اسے پیدا کیا، اور نہ ہی اس اندھی گونگی نیچر نے اسے پیدا کیا. سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں. توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کبھی ہوا ہی نہیں، الا یہ کہ چند لوگ آئے، پوری تاریخ میں چند لوگ آئے جنہوں نے تکبر کی وجہ سے ربوبیت کا دعویٰ کیا، صرف تکبر تھا. لیکن حقیقتا وہ بھی جانتے تھے ہم رب نہیں ہیں. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا صرف رب نہیں، سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انہوں نے انکار کیا، جحود ان انکار کرنا، انکار کیا کس چیز کا؟ ربوبیت کا، کہ ان کے سوا کوئی رب نہیں، وہی رب ہے. واستيقنتها انفسهم، اپنے اندر اپنے نفس میں انہیں یقین تھا، اور مکمل یقین تھا. کس چیز کا یقین تھا؟ کہ وہ رب نہیں ہے. لیکن وجہ کیا تھی یہ دعویٰ کرنے کی؟ ظلمن و علوا، ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، اور علوان تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا. نمبر چار، جس نے اللہ تعالی کی توحید ربوبیت میں کی، یعنی جس نے اللہ تعالی کو واحد، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تدبیر کرنے والا سمجھا، اور اس پہ اس کا یقین ہوا، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی سمجھے. یہ فائدہ کہاں سے لیا ہم نے؟ اسی آیت میں. کہاں سے لیا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقل افلا تتقون. اگر تم اللہ تعالیٰ کو واحد رب سمجھتے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کو کیا واحد معبود نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور یہ قاعدہ ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں کی، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت میں بھی کرے. یہ قاعدہ ہے. نمبر پانچ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی رازق یا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یعنی اب جب بھی کسی عالم کو یا طالب علم کو یا جسے بھی آپ سنیں لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کر رہا ہو، اور وہ اپنی تفسیر میں یہ بیان کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، یہاں تک بس، یاد رکھو کہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تفسیر ہے ہی غلط، سرے سے ہی غلط ہے. یہ تو اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی رازق نہیں. لیکن لا الہ الا اللہ کا مفہوم یوں بیان کرنا، یہ قرآن مجید کو بھی غلط ثابت کرنا ہے، اور صحیح حدیث کو بھی غلط ثابت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں نازل کی، سب کی نفی کر رہا ہے. نمبر چھ، صیغ العموم، صیغۃ العموم، یہ علمی بات ہے، ذرا سمجھنا. آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا تو خاص بتوں کی عبادت کے لیے نہیں کیا. جب بھی شرک کا ذکر قرآن مجید میں ہوا تو صیغ العموم سے ہوا، یعنی عربی زبان کے وہ صیغے، وہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں عام چیزوں کے لیے، جس میں سب کے سب چیزیں شامل ہوں. عام اسے کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوں. اور اس آیت میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت، اس آیت کا آغاز، قل من یرزقکم، وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. اسے کہتا صیغۃ الاستفہام عربی زبان میں، من کون ہے، کون استفہام ہے. اور صیغ العموم میں سے ایک صیغہ استفہام کا ہے، کہ جب بھی استفہام کسی صیغے میں آ جائے اسے کہتے یہ عام ہے. یعنی عام کا مطلب یہ ہے اس میں سب چیزیں شامل ہیں جس کا تعلق شرک سے ہے. یعنی شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شرک کون کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں شرک کے معاملے میں اچھی طرح یاد رکھیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بت کو شریک کیا جا رہا ہے، یا درند کو، یا پرند کو، یا ولی کو، یا نبی کو، یا فرشتے کو. شرک کے معاملے میں سب کے سب برابر ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پتھر کو شریک کیا وہ مشرک ہے، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولی کو شریک کیا وہ بھی مشرک ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کو شریک کیا وہ بھی مشرک ہے. صیغۃ العموم کے یہ مقصد ہوتا ہے، یاد رکھیں اسی طرح. اور شرک کرنے والا اگر جاہل ہے وہ بھی مشرک ہے، عالم ہے وہ بھی مشرک ہے، ولی ہے وہ بھی مشرک ہے، نبی ہے وہ بھی مشرک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کرے، تو میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں. اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی شرک کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے سارے عمل حکارت ہو گئے، اور اسے اس کے یہ عمل جتنے بھی اس نے کیے ہیں، اچھے اور اچھے سے اچھے اور نیک عمل جتنے بھی کیے ہیں، قیامت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں صیغۃ العموم. صیغۃ العموم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسے شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. نمبر 7، یہ عقیدہ اچھی طرح پختہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی خالق نہیں ہے، کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. کیوں یہاں پر جو صیغہ ہے من یرزقکم، استفہام بھی ہے، انکاری بھی ہے، اور چیلنج بھی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے آسمان سے اور زمین سے میرے علاوہ؟ کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو یہ اچھی طرح ہر مومن کا، ہر مسلمان کا، ہر وہ مسلمان جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رزق نہیں دے گا، کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور کوئی تدبیر نہیں کر سکتا. یعنی اگر اولاد مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے، رزق مانگنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے، کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. نمبر 8، جس نے بھی ان چیزوں میں سے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، پیدا کرنا، رزق عطا کرنا، تدبیر کرنا، کسی اور کے لیے ثابت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور ذات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مانتا کہ خالق ہے، لیکن کسی اور کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی اور ذات بھی مجھے اولاد عطا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. نمبر 9، یہ ابھی بھی میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کیوں بھیجے اور اپنی کتابیں کیوں نازل کی؟ اس لیے نہیں کہ یہ لوگوں کو یہ جا کے تعلیم دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو عبادت میں شریک نہیں کرنا، یہ وجہ تھی. نمبر 10، شرک کا وقت شرک کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا بھی کر سکتی ہے، یا رزق بھی دے سکتی ہے، یا تدبیر بھی کر سکتی ہے، شرک کا صرف یہ معنی نہیں، بلکہ یہ شرک کا ایک حصہ ہے. اسے کہتے ہیں شرک فی الربوبیہ، پورا شرک یہ نہیں، بلکہ شرک اسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں یا کوئی بھی عبادت اللہ غیر اللہ کے لیے صرف کرنا. نمبر 11، سب سے پہلا واجب اور فرض مکلف پر کیا ہے؟ کون سی توحید کا اقرار؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر. سب سے پہلا واجب مکلف پر یہ ہے تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہے, کوئی دلیل چاہیے نا, قرآن سے ہے کوئی حدیث سے. صحیح بخاری مسلم کی روایت, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا, کیا حکم دے کے بھیجا؟ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری روایت میں الی ان یوحد اللہ, یمن کی طرف بھیجا اور یہ فرما کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب ہیں, ان کے پاس علم ہے پہلے سے, وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا رب موجود ہے, کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, وہ جانتے ہیں. اہل کتاب کا لفظ اس لیے استعمال کیا حدیث میں, ورنہ اہل کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا رب بھی ہے, پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا, رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے, تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن سب سے پہلے جو دعوت دینا ہے, اشہد شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ مان لیں تو پھر ان کو یہ کہنا کہ تم پر پانچ نمازیں بھی فرض ہیں, اگر یہ نہ مانے تو پھر یہی دعوت دینا. جب تک وہ مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسی وقت تک یہی دعوت دیتے رہنا, نماز روزے کا نہ کہنا, جب تک وہ یہ نہیں اچھی طرح یقین کر لیں. جب وہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, پھر ان کو کہنا پانچ نمازیں بھی فرض ہیں, اور پھر بعد میں زکات کی بھی دعوت دینا. نمبر 12, جس نے بھی اللہ تعالی کی توحید ربوبیت میں کی اور اسے یقین تھا اور اس پر اس کا پختہ ایمان تھا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں, رزق دینے والا نہیں, تدبیر کرنے والا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت میں عبادت میں نہیں کی, تو متقی تو دور کی بات ہے, وہ دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ 12 فوائد ہیں اس آیت کریمہ سے اور پہلے قاعدے سے, انہیں اچھی طرح سمجھ لیں. 12 نمبر یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں کی, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں. متقی پرہیزگار تو دور کی بات ہے, وہ دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے, کیونکہ دار اسلام میں وہ داخل ہوتا ہے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے اس کا یقین اور اقرار پختہ ہو کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر کوئی عبادت کے لائق ذات کوئی موجود ہے اس پورے کائنات میں, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جتنے بھی عبادات موجود ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میں نے بات کیوں کہی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید ربوبیت پر ایمان لانا ہی کافی ہے. لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کلمہ پڑھنا بیچارے مسلمان ہیں, کلمہ تو پڑھ لیا ہے, کیوں کو کہتے ہو مشرک ہیں؟ کیوں کہتے ہو کہ تم دار اسلام سے خارج ہو؟ بھی جو کلمہ پڑھا ہے اس مسلمان نے, وہ یہ کہتا ہے کہ کلمہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہی الفاظ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ ابو جہل ابو لہب کے الفاظ تھے. یہی عقیدہ ابو جہل ابو لہب کا تھا. کیا وہ دار اسلام میں داخل ہوا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ خود نبی فرما رہے ہیں. اور اگلا قاعدہ اس کی مزید وضاحت فرمائے گا, اگلا قاعدہ ہے اس کی مزید وضاحت اس میں آئے گی کہ کس طریقے سے وہ لوگ گمراہ ہوئے, جب اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں کہ خالق مالک رازق ہے, غلطی کہاں پہ ہوئی؟ تو آج کے درس میں ٹائم ہے, ابھی دوسرا قاعدہ شروع کرے, تھوڑا سا لمبا ہے. یا اچھا, ایک اہم غلط فہمی ہے اس قاعدے کے بارے میں, یہ میں پہلے بات بیان کروں, ٹائم ملا تو پھر دوسرا قاعدہ شروع کرتے ہیں. جو مخالفین ہیں ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جتنی بھی آیات ہیں قواعد اربع میں, میں نے پہلے بات بیان کی ہے کہ شیخ صاحب نے ان قواعد اربع میں صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا, ایک حدیث بھی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ بنیادی بات ہے, توحید اور شرک کی بنیادی بات ہے, تاکہ مخالف یہ نہ کہے بھائی حدیث ضعیف بھی تو ہو سکتی ہے, غیر صریح بھی تو ہو سکتی ہے, اس کی دلالت یوں تو ہو سکتی. نہیں, دروازے بند کر دیے شیخ صاحب نے. صرف قرآن مجید کی آیات ہیں بس. تو مخالفین یہ کہتے ہیں دیکھیں جتنی بھی یہ آیات موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے مشرکوں کے لیے اور تم لوگ ان کو چپکا دے تو زبردستی مسلمانوں پر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا خیال اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ سب سے اہم جو غلط فہمی ہے اور شبہ ہے مخالفین کا، سب سے اہم یہی ہے. اس کے جواب میں چار وجوہات ہیں، چار، ایک نہیں چار. اور ساتھ میں گزارش ہے کہ یہ جیسے آپ کو اپنے نام یاد ہے اسے یاد کر لیں، مشکل نہیں بہت آسان ہے. نمبر ایک، میں ابھی ان فوائد میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے جب بھی شرک کا ذکر کیا قرآن مجید میں صیغۃ العموم سے ذکر کیا، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ شرک کے الفاظ جو ہیں یہ صرف ان مشرکوں کے لیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں یا جو یہ بت پرست ہیں، ہرگز نہیں. اور یہ حکمت ہے اللہ تعالی کی، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کبھی نہ کہیں یہ شرک تو ان کے لیے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین تھے، آج کے دور میں تو کوئی شرک ہمیں نظر نہیں آتا، بت پرستی نظر نہیں آتی ہمیں، ہرگز نہیں. صیغ العموم میں آپ پورا قرآن مجید دیکھ لیں، جہاں پر بھی شرک کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، صیغۃ العموم کے ساتھ ذکر کریں گے. چند تھوڑی سی ایسی جگہوں پر جہاں پر خاص ذکر آئے گا، کسی نبی کا قوم کا قصہ آیا تو وہاں پر اس قوم کا لفظ آ جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا، وجنو بنی نعبد الاصنام، یہاں پر اسلام کا لفظ آ گیا، خاص بتوں کی عبادت. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو خاص قصہ نہ ہو، جب عموم عام طور پر شرک کی بات آتی ہے تو اس میں سب کے سب مشرک داخل ہوتے ہیں اور ہر وہ چیز داخل ہوتی ہے جس اللہ تعالیٰ سے شرک کیا گیا. تو پہلا جواب کیا ہے کہ قرآن مجید میں شرک کا لفظ جب بھی آیا ہے صیغۃ العموم کے ساتھ آیا ہے، یعنی سارے کے سارے مشرک ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے شرک کرے اور جسے بھی اللہ تعالیٰ سے شریک، جس ذات کو شریک کرے اور اس ذات کو جس نے بھی شریک بنائے وہ بھی مشرک ہے. تو اس طریقے سے صیغ العموم سب سے پہلا قاعدہ کہ صیغ العموم میں شرک کا ذکر ہوا. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم ٹھیک یہ کہتے ہیں، پھر مجھے ہمیں یہ بتائیں قرآن مجید میں ہی جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا شرک کا ذکر کیا، اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر بھی کیا، نماز کا ذکر بھی کیا، توحید کا ذکر بھی کیا، روزے کا بھی، حج کا بھی، سارے احکام اسی قرآن مجید میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توحید کا اور ان احکام اور عبادات کا کسے؟ مومنوں کو. اس زمانے مومن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے اور کوئی نہیں تھا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیتیں صرف ان کے لیے خاص ہیں، تو پھر آپ یہ بھی سمجھو جو ایمان کی اور نماز کی آیتیں وہ صرف صحابہ کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. اب اقیموا الصلاۃ اس زمانے میں صحابہ تھے، آج آپ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ اگر یہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ نہیں یہ آیتیں تاقیمت ہر مومن کے لیے ہے، تو وہ بھی آیتیں تاقیمت ہر مشرک کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر تین، جو مشرکین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا وہ صرف بت پرستی کرتے تھے یا بت پرستی کے ساتھ ساتھ یا بت پرستی کے علاوہ کچھ اور قسم کا شرک بھی کرتے تھے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. مشرکین عرب حبل کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا رب بنایا ہوا تھا، اپنا معبود بنایا، حبل کو، اللات کو، عزہ کو، منات کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، گنتے جاؤ، اور یہ سب سارے کے سارے بت تھے، کوئی شک نہیں. اچھا، یہودیوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا معبود بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا، پھر معبود بنایا. کیا عزیر بھی بت ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب بنایا اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی، کیا یہ بھی بت ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اسی زمانے میں لوگوں نے جنوں کی عبادت کی، جسے قرآن مجید میں آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے کہ لوگوں نے تمہاری عبادت کی، فرشتے انکار کر کہیں گے بلکان یعبدون الجن، کہ اللہ تعالیٰ تو جن کی عبادت کرتے تھے، ہم ان سے بری ہیں، ان کا ایمان جنوں پہ تھا، جنوں کی عبادت کرتے رہے، ہم نے ہماری عبادت انہوں نے نہیں کی، اور جنوں کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، جسے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹا بھی ایک گروہ مانتا تھا اور دوسرا گروہ فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء و صالحین کو بھی معبود بنایا. تو یہ بات کہ شرک صرف بت کی عبادت ہے تو بالکل بے بنیاد بات ہے. تو اس زمانے میں مشرکین سارے کے سارے تھے، بت کا پجاری بھی مشرک، نبی کا پجاری بھی مشرک، ولی کا پجاری بھی مشرک. اگر اس زمانے میں نبی کا پجاری مشرک ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس زمانے میں ولی کا پجاری مشرک ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ چوتھی وجہ، چوتھا جواب، ان ساروں کے خلاف جس نے بت پرستی کی یا نبی کی عبادت کی یا ولی کی عبادت کی یا چاند اور سورج کی عبادت کی، ان سب کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کی جنگ کی. کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ بت کی عبادت کرتے ہو تم لوگ، تمہارے خلاف تو جنگ ہے، لیکن یہ نبی کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی ہیں، نبی ہیں، ان کے بعد کی آپ کی معافی ہے. کہیں دیکھا ہے آپ نے غزوہ مؤتہ کس کے خلاف تھا؟ غزوہ تبوک کس کے خلاف نکلے؟ نصارہ کے خلاف تھا. غزوہ بنی قریظہ کس کے خلاف تھا؟ یہودوں کے خلاف تھا. جنگ احد، جنگ بدر کس کے خلاف تھی؟ بت پرستوں کے خلاف تھا. تو سب کے خلاف برابر کی جنگ کی. میرا خیال یہ جواب کافی ہے، یہ کو یاد کر لے تو انشاءاللہ آگے یہ انشاءاللہ ان کو سوال نہیں اٹھے گا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی توحید
الوہیت، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو توحید العبادت کا مفہوم سمجھائیں. دیکھیں رسول اور نبی میں جو جیسا فرق بیان ہوتا ہے، سب سے پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام رسول کیوں نہیں ہے؟ کہ رسول قوم کر بھیج جاتے ہیں. اللہ اکبر، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک کوئی شرک نہیں تھا اور کوئی رسول کی ضرورت بھی نہیں تھی. لوگ فطرت پہ تھے، توحید پہ تھے. ہاں برائیاں تھیں. کیا برائی؟ سب سے پہلی برائی کون سی تھی؟ قتل کی، پھر گانے بجانے کی، تکبر کی. آہستہ آہستہ یہ بگاڑ آتا گیا لیکن شرک نہیں تھا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک ہوا. اس کی دلیل صحیح بخاری میں، تفسیر سورۃ نوح آیت نمبر 23 میں. سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، صحیح بخاری مسلم میں اور تفسیر بن کثیر میں بھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اچھے اور صالح لوگ اور بزرگ تھے، اولیاء تھے، اور اتنی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے مر گئے. شیطان نے وسوسہ کیا، جو خون میں دوڑتا ہے، جو دل میں وسوسہ کرتا ہے، اور یہ طاقت شیطان کس نے دی ہے؟ رب ذوالجلال نے دی ہے، سبحانہ و تعالیٰ. بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو آسان نہیں ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو تو صبر، تقوی اور علم حاصل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے لیے. جب سب ایک ہی وقت میں مر گئے، اللہ تعالی حکمت تھی، تو شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم لوگ ایسا کرو، یہ تو بےچارے مر گئے ہیں، ان کی یاد میں ان کی قبروں پہ جا کے پتھر نصب کر لو، پتھر رکھ لو صرف ان کی یاد کے لیے. قبریں مٹ جاتی ہیں، پتھر رکھنے سے آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں بزرگ یہاں پہ ہے، فلاں وہاں پہ، فلاں وہاں پہ ہے. لوگوں نے بڑی اچھی سوچ ہے. یہ خطرات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا، الٹے سیدھے، یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتے، یاد رکھنا. بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ابھی ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، تھوڑا سا بس تھوڑے سے ایسے سر میں درد ہے، رات کو سرۃ الدیل پڑھتا رہا ہوں، بس تھوڑا سا ابھی بس پانچ منٹ سو جاتا ہوں، تھوڑا سا اٹھا یار ابھی اذان نہیں ہوئی، تھوڑا سا اٹھاؤ، اچھا ابھی اذان ہوئی، اقامت تو نہیں ہوئی، تھوڑی دیر. یہ جو خطرات آتے ہیں نا، یہ وسوسے شیطان کے، اس کو توڑنے کے لیے عزیمت کی ضرورت ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بس ختم. چاہے نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، چاہے ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، شیطان کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت اٹھو، وضو کر کے اللہ گھر کی طرف چلے جاؤ. شیطان نے وسوسہ کیا، انہوں نے اس وسوسے میں قابو آئے، بیچارے آ گئے، اور انہوں نے اس قبر پہ جہاں پہ قبریں تھیں پانچ، پتھر نصب کر دیے. اب وقت گزرتا گیا، وہ پتھر قبر سے نہ مانگتے، وہ پتھر سے نہ مانگتے، مانگتے اللہ تعالیٰ سے. ابھی توحید موجود تھی، ابھی شرک نہیں ہوا، لیکن قبروں کی مجاوری زیادہ ہو گئی. قبروں کی مجاوری کا پہلا سٹیپ تھا یہ، ورنہ قبر کی طرف کون جاتا تھا؟ مردہ کو دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی. جب پتھر وہاں پہ رکھے گئے، وہ کوئی یاد کرنے کے لیے جانا تو پڑتا ہے، اب جاتے، اب قبروں کی طرف ڈھیر ہو گیا لوگوں کا، رش ہو گیا لوگوں کا. پھر شیطان نے کچھ عرصے بعد وسوسہ کیا، بھی کب تک قبرستان آتے رہو گے؟ پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو. جب تم عبادت کرتے ہو تو اس وقت تمہیں خشوع خضوع کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ پتھر تمہارے سامنے رکھے ہوں گے تو وہ بزرگ یاد آئیں گے، تو اور اللہ تعالیٰ کو تمہیں نزدیکی حاصل ہوگی. مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، یاد رکھیں. ابھی تک شرک نہیں ہوا، پتھر کو اٹھایا، عقل کی بات ہے، کون کب تک جائیں گے قبرستان کی طرف؟ اٹھایا پتھر کو، رکھے وہاں پہ، رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی عبادت. بھئی آپ یہاں پہ تو رکھ دیا، دیکھو چونکہ شکلیں بھول جائیں گی آپ کو، بزرگ جیسے تھے، کیسی شکل تھی، کیسی آنکھ، کیسی داڑھی تھی، کیسا. اب ان کو تراشو، جب تک ان کو تراشو گے نہیں شکلیں بھول جائیں گی آپ کو بزرگوں کی. بھئی تصویریں بھی تو ہونی چاہیے نا، اور یہ سب سے پہلے لعنت ہے تصویر کی، دیکھیں یہاں سے شروع ہوئی. اس لیے سب سے جو میں نے حدیث میں دیکھا ہے، سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ شدید عذاب مصورین کو ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہر چیز کی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے شرک کی، قبر پرستی کی، قبر کی مجاوری کی، تصویروں کی، یہ تاریخ ہے، یاد رکھیں. اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھی. تو تراشا گیا، جب تراشا گیا، اب بت کہاں رکھا ہوا ہے؟ عبادت گاہ میں رکھا ہوا ہے بت، قبرستان میں نہیں، روڈ پہ نہیں، گلی میں نہیں، نہیں، عبادت گاہ میں، رحمک اللہ. پھر حدیث کے اس اثر کے الفاظ دیکھیں، جب علم جاتا رہا لوگوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. لا الہ الا اللہ. جب تک علم تھا، علم ایک دیوار ہے، یاد رکھیں. جو بزرگ تھے وہ جانتے ہیں ہم نے پتھر کیوں رکھے ہیں، وہ یہ جانتے تھے، ان کو یہ علم تھا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن جب علم جاتا رہا، ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد آئی، شیطان تو وہی جو خون میں دوڑتا ہے، وہی وسوسے ہیں، بھی تمہارے باپ دادوں نے یہ پتھر یہاں رکھے کیوں، یہ بت کیوں رکھے ہوئے تمہاری عبادت گاہ میں؟ یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، ان کے لیے عبادت صرف کرو، یہ تمہارے معبود ہیں. وہاں سے دعا پکار جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی وہ ان بتوں کے لیے ہو گئی، جو قربان نظر نیاز اللہ تعالیٰ کی تھی وہ ان بتوں کے لیے ہو گئی. اور شرک دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، قبر کی بدعت سے، قبر کی مجور کی بدعت سے شروع ہوا، اور شرک اکبر پہ آ کے ختم ہوا. آج ہم امت پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں. یہ جو میں نے بات بیان کی ہے صحیح بخاری میں، آپ دیکھ لیں کتاب التفسیر سورۃ نوح آیت نمبر 23، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. آج اگر ہم امت میں تھوڑا دیکھیں، امت پہ نظر ڈالیں تھوڑا سا، قبر کی مجاوری ہے کہ نہیں، قبر کی مجاوری کے ساتھ ساتھ قبر پرستی ہے کہ نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بت نہیں بنائے گئے، تراشا نہیں گیا، اور اس بت کو اٹھا کے وہ عبادت گاہ میں لے کے گئے. آج یہ نہیں ہوا، آج اس قبر کی طرف کے اوپر مسجد بنا دی گئی، یعنی عبادت گاہ کو اٹھا کے وہاں پہ لے کے آئے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یہ سب سے پہلا قاعدہ تھا، اور چند میں سے بلکہ جو سب سے اہم غلط فہمی ہے وہ بیان کی ہے، وہ شرک کی ابتدا کیسے اور کہاں ہوئی اور کہاں پہ انتہا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا. اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا قاعدہ شروع کریں گے. اگر کوئی سوال ہے تو صیغ العموم عربی زبان میں چند ایسے الفاظ ہیں، ورڈ ہیں. صیغہ کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، فریز سمجھ لیں, فریز فریز تو ایک خاص ہوتا ہے, کیا کہیں گے, فریز بھی ہے لیکن اس کا جو ہاں وہ تو جنرل ٹرم پورا ہے, لیکن صیغہ کا مطلب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایک مفہوم ہوتا ہے, اس مفہوم کو آپ کیا کہتے ہیں, یعنی ہر بات کا جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایک مفہوم ہوتا ہے, آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں, اس کے عربی زبان میں خاص ٹرم ہے, ٹرمینالوجی ہے ہر چیز کے لیے, تو اس خاص ٹرم کو جس میں آپ جنرل بات بیان کرنا چاہیے اسے صیغۃ العموم کہتے ہیں, اور عربی زبان میں صیغۃ العموم کے سات صیغے ہیں, سات. استفام اسم الاستفام جو اس آیت میں ہے وہ ایک ہے, اس میں موصول بھی ہے, اور اس میں جیسے لا الہ الا اللہ, لا الہ نکرہ فی سیاق النفی, اگر نفی ہو اس کے بعد نکرہ ہو تو یہ عام ہے, اب لا الہ کوئی بھی الہ نہیں عام ہے, کوئی بھی الہ نہیں, نکرہ فی سیاق النہی, وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا, لا ناہیہ ہے, تشرکو فعل ہے, اگر لا نہیں فعل مطالعہ کے بعد آ جائے تو یہ لا نہیں کہی جاتی ہے, یہ صیغ العموم میں ہے, یعنی کبھی بھی شرک نہ کرنا کسی صورت میں, یہ سب کے لیے اعلان ہے, تو یہ جو صیغے ہیں صیغ العموم یعنی عام جنرل سب کے لیے, اس میں سب شامل ہیں, اور اس کے الٹ ہے خاص, کہ خاص کسی چیز کے لیے. آگے انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ اور بھی بات انشاءاللہ آسان ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.